फरमाया कि जब मैं किसी को देखता हूं कि लिबास में तकल्लुफ का पाबंद है, लिबास साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा लिबास नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा, लेकिन उस लिबास में तकल्लुफ भी नहीं होना चाहिए, सफाई निजाफत, ये अच्छे मिजाज की भी अलामत है और इस्लाम का भी तकाजा है। गंदा रहना, गंदगी, ये इस्लाम के मिजाज की भी खिलाफ है और फितरत सलीमा के भी खिलाफ है। फरमाया जब किसी को देखता हूं कि लिबास में तकल्लुफ का पाबंद है तो दो चीजों पे इस्तेदलाल करता हूं। अव्वल ये कि वो निकम्मा आदमी है, काम में मशगूल रहने वाला इन तकल्लुफात में नहीं पड़ता, और दूसरे कि ये पस्त हौसला है, इसके सामने कोई बड़ा मकसद नहीं, अगर वो होता तो इसमें लग के अपना वक्त जाया ना करता, जूतों में तकल्लुफ, खाने में तकल्लुफात, लिबास में तकल्लुफ, इस बेआदत की अलामत है कि इसकी जिंदगी कोई बड़ा मकसद नहीं, वरना इन चीजों में पढ़कर अपना वक्त जाया नहीं करता। बमकसद आदमी इन चीजों में नहीं पढ़ता, लेकिन सफाई निजाफत, साफ सुथरा लिबास, ये तो सलीमुल फितरत इंसान की अलामत है कि इसके मिजाज में तहारत है, निजाफत है, ये करनी चाहिए। एक होता है साफ सुथरा लिबास पहनना, वो तो मसनून है, सुन्नत है, उसका एहतमाम करना चाहिए, साफ सुथरा लिबास, मेरा कुचेला ना रहे, ये कोई पीरी मुरीद नहीं है कि बाल बड़े बड़े हों और गंदे हों, कंघी नहीं होती, तेल ही नहीं लगाता, ठीक है ना, ये कोई बुजुर्ग नहीं, बदबूदार ना रहे, ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन एक है लिबास में तकल्लुफ करना, शानदार लिबास, उसके बगैर पहनूंगा ही नहीं, मेरे लिबास से स्टेटस का पता लगना चाहिए, ये बीमारी है, ये पस्त हिम्मत है, ये नादान आदमी इस लिबास में इज्जत समझ रहा है, लेकिन लिबास में इज्जत होती, जूतों में इज्जत होती, तो इसका मतलब है कि जैसे ही लिबास उतारा, जूते उतारा, इज्जत गई, बड़ी सस्ती इज्जत है इसकी तो, जो बाजारों से मिलती है और कुछ अरसे के बाद खत्म भी हो जाती, लोग समझते गाड़ी में इज्जत है, घड़ी में इज्जत है, मोबाइल में इज्जत है, लिबास में इज्जत है, तो ये तो बिकती है फिर इसकी इज्जत बाजारों में, तो फिर तो कोई भी खरीद ले वो बाइज्जत हो जाएगा। इज्जत तो इंसान के अंदर कैरेक्टर में होती, किरदार में होती है, सीरत में होती है, जीते और मरते हमेशा साथ रहती है, सोते जागते हमेशा साथ रहती है, लेकिन आज लिबास में लोग तकल्लुफात करते हैं, मर्द भी इस बीमारी में मुबतला है, औरत भी, बड़े भी और छोटे भी, लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस लिबास में जाऊंगी तो, शादी में दोबारा एक ही लिबास दो मरतबा पहन लिया, दो तकरीबात में लोग क्या कहेंगे, बस कपड़े नहीं है, हर तकरीब में अलग होना चाहिए, हर फंक्शन में नया लिबास होना चाहिए, ये बीमारी है, ये बीमारी है। لیکن ایک ہی لباس میں تکلف کرنا شاندار لباس ہو. تکلف کا مطلب یہ کہ اس کا اہتمام کرنا کہ جب لباس پہنے گا تو ایسا ہی پہنے گا ورنہ نہیں پہنے گا, یہ تکلف ہے. یہ تو اچھا ہے کہ جب لباس پہنوں گا صاف ستھرا پہنوں گا, لیکن یہ بیماری ہے کہ جب بھی پہنوں گا تو اس اسٹیٹس کا پہنوں گا, اس معیار کا پہنوں گا. جوتا تو اس معیار کا, گھڑی تو اس معیار کی, لباس تو اس معیار کا, ورنہ نہیں. یہ بیماری ہے. اس کے بارے میں حضرت پاتے ہیں کہ جس شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لباس میں اہتمام کرتا ہے دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آدمی نکما ہے, بیکار ہے, اس لیے کہ کام کے آدمی کی کو خبر نہیں ہوتی کہ میرا لباس کیسا ہو رہا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی. چاہے دنیا کے کاریگروں کو دیکھ لو یا دین کے کاموں میں لگنے والوں کو دیکھ لو, وہ پھر لباس کی فکر نہیں کرتا. اچھا, یہ لباس کے چکروں کو بھی نا ایک وقت ہوتا ہے, ایک عمر ہوتی ہے. ایک وقت کے بعد جب آدمی کے اندر کوئی دنیا کا کام بھی سوار ہوتا ہے نا, اور بیٹا یہ حرکتیں کر رہا, کہتے دبے پاگل کس کاموں میں لگا ہوا, یہ ہر وقت بناؤ سنگار کے چکروں میں, حالانکہ خود اسی عمر سے گزر ہی گیا ہے. لیکن چونکہ اب اس پر دنیا کام مسلط ہے, سوار ہو گیا, تو سمجھدار یہ کام ہے, یہ بیکار چیز ہے ان چیزوں میں پڑھنا. لیکن عورت کا یہ موسم لمبا ہوتا ہے, اور لمبے عرصے تک اس بیماری میں بیچاری مبتلا رہتی. او من ینشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین, وہ بیچاری زیورات کے اندر ہی زندگی گزارتی ہے, اسی میں اس کی پرورش ہوتی ہے. جن کے پاس کاموں کی کثرت ہوتی ہے ان کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ میرے لباس پر کوئی دھبا یا داغ آ گیا. آج کل لوگ مغرب کے مقلد ہیں اور وہاں کی نقل کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے جتنے لوگ ہیں جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں, ان کی کوئی شخص تصویریں دیکھے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی وحشی جانور ہے. ان کو نہ سر کی خبر, نہ پیر کی خبر, نہ لباس کی خبر, نہ کسی اور چیز کی خبر, کام میں لگی ہوئی, پس دن رات اپنے کاموں میں کھپے ہوئی لگی ہوئی ہے. جو آدمی غور و فکر میں لگا ہوگا اس کو اپنی ظاہری آرائش کی فکر بھی نہیں ہوگی. کبھی اچھا کپڑا مل گیا تو وہ پہن لیا, کبھی خراب ملا تو وہ بھی پہن لیا. تکلف کر کے ہمیشہ اچھا ہی لباس استعمال کرے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نکما اور بیکار آدمی ہے, اس کا کوئی کام دھندا نہیں ہے. دوسرے کہ یہ پست حوصلہ ہے, اگر کوئی مقصد اس کے سامنے ہوتا تو اس مقصد کے پیچھے لگتا اور اس چکروں میں نہ پڑتا. اب اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں. البتہ ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ اگر انسان کو اچھا کپڑا میسر ہو پھر بھی وہ اس کو نہ پہنے, یہ بھی سنت کے خلاف. اہتمام نہیں نا, اگر اللہ نے دے دیا بہت اچھی بات ہے, پہنو. اہتمام نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کی نعمت بغیر اہتمام کے مل گئی وہ نعمت ہے, استعمال کرو. لیکن ایک چیز یہ کہ نہیں, اس سے کم معیار میں تو نہیں, کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا اس سے کم معیار میں. یہ اہتمام نہیں, یہ آدمی پھر ان چیزوں کا قیدی ہو جاتا ہے, پھر ان چیزوں کا یہ محتاج ہو جاتا ہے, بلکہ پھر یہ چیزیں اس پہ حاکم بن جاتی ہیں. غیب سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی اچھا عمدہ لباس دے دیا تو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس اہتمام میں لگنا کہ جب تک عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس نہیں ہوگا نہیں پہنوں گا, یہ برا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب تھے جو حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے, وہ سال میں उन्हें 360 जोड़े बनाकर दिया करते थे, रोज एक नया जोड़ा। ताकि वो रोजाना नया जोड़ा पहने, जो जोड़ा इनके बदन पे आज आ गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता था, वो लोगों को हजरत सदका कर दिया करते थे। हर रोज नया जोड़ा इस्तेमाल करते, चूंकि एक आदमी ने इनको अपने जिम्मे ले लिया और इसका इंतजाम कर दिया और ये उसकी वसत है, ये कोई गुनाह और ऐब की बात नहीं। लेकिन इस एहतमाम में लगना कि नया कपड़ा ही पहनूंगा या हमेशा आला कपड़ा ही पहनूंगा, ये गलत है। बगैर एहतमाम के अगर ये नेमत मिल जाए बहुत अच्छी। امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص محنت مزدوری کرتا تھا مگر تنگی سے گزارا ہوتا تھا، گزارا تنگی سے ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا جنگل میں دیکھا کہ ایک کوا پڑا ہوا ہے جس کے دونوں بازو بیکار ہیں، وہ چل پھر نہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک باز آیا، اس نے گوشت کا ٹکڑا یا کوئی لقمہ اس کے چونچ میں ڈال دیا اور اڑ گیا۔ کوا معذور تھا اور باز نے آ کر اسے کھلا دیا، چونچ میں دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی چونچ میں پانی لایا اور وہ بھی اس کوے کو چونچ میں ڈال کر چلا گیا۔ اس نے سوچا، جب وہ ایک کوے کو اس طرح دیتا ہے تو ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو بھی ایسی دے گا۔ چنانچہ بیٹھ گئے جنگل میں جا کر، کوا بنا باز نہیں بنا۔ کوا بنا باز نہیں بنا۔ اب اس نے دیکھا کوے کو یوں اللہ کھلا رہا ہے تو مجھے بھی کھلا دے گا، اور جا کے جنگل میں بیٹھ گیا۔ جنگل میں جا کر ایک بزرگ آئے، انہوں نے ان سے کہا، میاں تم نے جانور دو ہی دیکھے تھے، ایک کوا اور دوسرا باز، تو تم کوے کیوں بنتے ہو، باز کیوں نہیں بنتے؟ خود بھی اپنا پیٹ بھرو، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی۔ غرض یہ اسباب اختیار کرنا اور پھر خدا پہ توکل کرنا ہی شریعت ہے۔ شریعت نے عام حالات میں اسباب قطع کرنے کو ناجائز قرار دیا، عام حالات میں، اور ہر عام آدمی کے لیے اسباب کو اختیار نہ کرنا ناجائز۔ ہاں، اسباب کے اندر شریعت نے حدود بتائے کہ اس حدود کے ساتھ رہ کر اسباب اختیار کیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طلب میں اختصار کرو. اب طلب میں اختصار کی حدود کیا ہے؟ فرمایا تین چیزیں، اسباب، وسائل، رزق کے جو اختیار کرتے ہیں اس میں اختصار کرو. اور اس کی حدود کیا ہے؟ تین چیزیں، ایک تو ذلت سے بچو، یعنی کمائی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. حصول رزق کے اسباب اختیار کرو، لیکن ایسے اسباب و وسائل نہ ہوں جس میں تمہیں ذلت اٹھانی پڑے. ذلت سے بچو، اس لیے کہ ایک آدمی یہ بھی تو اسباب اختیار کر رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، سبب تو اختیار کیا نا اس نے. گھر سے نہ آتا، مسجد کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، سبب تو اختیار، لیکن یہ ذلت والا سبب ہے. ایسے اسباب نہیں اختیار کرنے چاہیے جس میں ذلت ہو. یعنی کمائی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، جتنا جد و جہد سے مل جائے اس پہ قناعت کرو. دوسرے، ان حماق سے بچو، اسباب اختیار کرو لیکن پاگلوں کی طرح نہیں، نہ دن کی فکر نہ رات کی فکر، ہر وقت یہی سوار ہے. ان حماق سے بچو، یعنی کمانے میں اتنے مستغرق نہ ہو جاؤ کہ نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں اور نہ تم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہو، اور نہ مہمان کی خبر ہے نہ پڑوسی کا دھیان ہے، بس کمانا کھانے ہی زندگی بنی ہوئی ہے. اس سے بچو. تیسری چیز، تاب سے بچو. تاب سے، تاب سمجھتے ہو؟ عربی کا لفظ ہے، تم سمجھتے ہو؟ سارے مولوی بن رہے ہو. تاب کہتے ہیں تھکاوٹ سے بچو، اتنے مت تھکو. ٹھیک ہے نا، تاب سے بچو، یعنی اتنی کاوش کمائی کے لیے نہ کرو کہ تھک کر چور ہو جاؤ. اپنی صحت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں، تو رزق کے حصول کے اسباب اختیار کرنے چاہیے. ایسا توکل توکل نہیں کہ اسباب ہی منقطع ہو جائے، لیکن اسباب اختیار کرنے میں شریعت کی حدود کا خیال رکھو. اور اس میں پہلی حد یہ ہے کہ اس میں ذلت کے اسباب سے بچو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اتنے مستغرق نہ ہو کسی اور چیز کے حقوق کی پرواہ ہی نہ رہے، اور تیسرا یہ کہ آدمی اتنا نہ تھک کے چور ہو جائے کہ اس کے اثرات صحت پہ پڑنے لگ جائیں. دن رات ایک کر کے لگی ہوئی کمائی کے پیچھے نہ عبادت کا خیال ہے، نہ آخرت کا دھیان، نہ اللہ کی یاد کے لیے وقت. غرض یہ تین چیزیں بچنے کی ہیں، اور ماشاءاللہ سبھی ان تین چیزوں میں مبتلا ہیں. اتفاق سے تینوں منہیات کے اول حروف ذات میں ذات ہیں. راقب نے عرض کیا انہی ذات کو نہ بھولو. شیخ نے فرمایا ہاں اپنی ذات کو یہ ہے کہ اختصار طلب طریقہ طلب میں اختصار کرو اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. اب اسباب میں اختیار کرنے میں بس اسباب اسباب ہیں، بس رزق نہیں ملے گا اس سے، اسباب بس صرف اسباب میں رزق اس سے نہیں ملے گا. رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اسباب اختیار کر رہا ہوں کہ سنت ہے، اور سنت تبھی ہوگا جب شریعت کی حدود تک اسباب اختیار کرو. رزق تو اللہ نے دینا اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں. ہاں ایک چیز مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چیز کر سکتے ہو کہ جب رزق اللہ کے اختیار میں اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور خرچ آپ کے اختیار میں ہے، تو جتنے خرچے اپنے محدود کر سکتے ہو، کم کر سکتے ہو، وہ کرو، تاکہ جتنا بھی رزق اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے وہ آپ کے لیے ہر وقت کافی ہو جائے، زیادہ پریشانی نہ ہو. اب جو اختیار میں نہیں ہے اس کی تو ہم پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور جو اختیار میں ہے اسے قابو نہیں کر رہا ہے. ہر آئے دن اسٹیٹس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر چیز امپورٹڈ ہونی چاہیے، ہاں، جوتا، گھڑی، چاکلیٹ، کھانا، ہر چیز. ہلکی پھلکی چیز تو اب یہ استعمال نہیں کرتا. یہ سب کی ذہنیت بن گئی ہے. تو وہی چیز جو ایک کی مل سکتی ہے یہ دو آدھار کی لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو اسٹیٹس بنا رکھا ہے. اب جو وہ خرچے اختیار میں نہیں ہے، نہیں کنٹرول کر رہا، اور آمدنی اختیار میں ہے نہیں، کبھی کسی باہر کے دل میں اللہ دل میں ڈالتا ہے، کبھی اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہی نہیں. کبھی اسباب اختیار کرتا ہے، مال آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا. کبھی اتنے پاؤں مارتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کبھی مل جاتا ہے، اور اختیار میں نہیں، پھر پریشان ہے. اب ہر آدمی بیچارہ اتنے خرچے بنا رکھے، اللہ معاف فرمائے، لاکھ روپے تنخواہ تو خرچے اتنے، 10 لاکھ تنخواہ تو خرچے اتنے، 20 لاکھ تنخواہ تو خرچے بھی اتنے، اگر 50 لاکھ روزانہ کے مہینے کی آمدنی ہے تو اس کے خرچے بھی اتنے، اور کسی دن وہ جاب ختم ہو گئی، ڈپریشن میں، ڈپریس یا خودکشی. اس لیے کہ 30 لاکھ اس کی آمدنی تھی روزانہ کی، یا مہینے کی 20 لاکھ تھی، یا 10 لاکھ تھی اس کی آمدنی تھی، یا 5 لاکھ تھی، اور خرچے بھی اس نے اتنے بنائے ہوئے تھے، اور آج اس کی نوکری ختم ہو گئی، اب کیا کرے گا یہ؟ اوف، کتنا خوفناک کہانی ہے. اب 5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے اور نوکری ختم ہو گئی، اب کتنے خوفناک کہانی. اب ایک یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں 5 لاکھ دوں گا، بلکہ 6 لاکھ دوں گا، لیکن میرے 5 جوتے صاف کرنے ہوں گے، تو کر لے گا یہ. تو کیونکہ اس نے اپنا معیار زندگی ایسا بنا رکھا ہے کہ اب کوئی بھی اس کو نوکری دے گا اور جیسی بھی دے گا کرے گا. اس کے اپنے اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، چاہے کہیں سے بھی پورے ہو جائے. یہ اس دکان میں کام کر رہا جہاں خنزیر بھی بکتا ہے، یہ اس اسٹور میں کام کر رہا جہاں شراب بھی بکتی ہے، خرچے اتنے بڑھا دی. اب ہم بھی غیر مسلم سے جب قرضے لیتے ہیں اس لیے لیتے کہ ہم نے خرچے اتنے بڑھا دیے، ان کے سارے نخرے اٹھاتے ہیں. سارے نخرے اٹھا. تو ہم نے مسلمانی چھوڑ دی، ہم نے مسلمانی چھوڑ دی. اسلام نے جو ہمیں کمانے میں اور خرچ کرنے کے جو اصول اور رہنمائی فرمائی، اسے ہم نے قومی سطح پر بھی انفرادی زندگی کے اندر بالکل نظر انداز کر رکھا. اس لیے ہر آدمی پریشان ہے. چلو بھائی، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.